أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة دامت الباقي لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات الله. سورة سجدة کی آیت نمبر 24 کی تلاوت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، جس میں خداوند عالم کا اعلان ہے کہ ہم نے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو امام اور رہنما اور ہادی بنایا ہے، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ یہدون بامرنا، کہ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں ہمارے حکم اور ہمارے فرامین سے. اور کیوں خداوند عالم نے کچھ لوگوں میں یہ یہ منصب دیا ہے، کچھ دوسروں کو نہیں دیا ہے؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے جب پوٹینشیل کو دیکھا ہے، دو چیزوں کو دیکھ رہا تھا. لما یصبرو، پہلی بات یہ تھی کہ ان میں صبر کا اعلیٰ ترین لیول ہونا چاہیے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیات پر مکمل یقین کا درجہ ہونا چاہیے. صبر و یقین ایک لحاظ سے، اس آیت کے لحاظ سے معیار امامت بنا ہے، کہ خدا کا انتخاب جو ہے ان دونوں صلاحیت اور پوٹینشیل کے بنیاد پر ہے. گزشتہ دو گفتگو ہماری امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں تھی، جس میں ہماری کوشش تھی کہ جو لاشعوری طور پہ کچھ لوگوں میں جو تصور ہے کہ امام جو ہیں عابد بیمار تھے، یقیناً اس ٹائم کے لحاظ سے، اس موقع کے اعتبار سے، عاشور سے کچھ پہلے اور عاشور کے کچھ بعد، امام یقیناً بیمار تھے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ امام کو کوئی بیماری لاحق تھی، اس سے پہلے بھی ہمیشہ رہے بیمار یا بعد میں بھی بیمار رہے. اس لیے کہ پھر لاشعوری طور پہ وہ تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ امام جو ہیں بہت ہی کمزور اور مجبور تھے. نہیں، امام میں بھی وہی شجاعت تھی جو حضرت امام حسین علیہ السلام میں تھی. امام کے پاس علم و فضل وہی تھا جو خداوند عالم نے دوسرے ائمہ کو دیا ہے. درجات الگ الگ ہیں، لیکن جہاں تک فضیلت کی بات ہے، صلاحیت کی بات ہے امامت کے لیے اور لوگوں کے ہدایت کے لیے، اس میں سب کے سب جو ہیں یکساں تھے. ہاں، ہر امام نے اپنے حالات کے لحاظ سے، اپنے سرکمسٹانسز کے لحاظ سے، اپنی حکمت عملی کو اختیار کیا ہے، اپنے تدبیر کو منتخب کیا ہے، تاکہ ان زمانے کے حالات کے لحاظ سے جو ہدایت کا سلسلہ ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکیں. امام زین العابدین علیہ السلام نے جہاد بالسیف نہیں لڑی ہے، بلکہ امام نے جو طریقہ اپنایا تھا، اسے جو عنوان ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کل اور پرسوں کے مجلس میں، وہ ہے جہاد باللسان. ابن زیاد کے دربار میں آپ دیکھیں، خود یزید ملعون کے دربار میں آپ دیکھیں، یا بیچ بیچ میں جہاں جہاں باتیں ہوئی ہیں، امام نے حق و حقانیت کو واضح طور پہ وہاں پیش کیا ہے. بلکہ اگر پہلی بار واقعات کربلا کے بعد اگر روئے ہیں لوگ مصائب امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں، تو وہ یزید کے دربار میں روئے ہیں، وہ بھی امام زین العابدین کے خطبے کے آخری حصے کو سننے کے بعد. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی جو امام نے حاصل کی ہے، کہ خود یزید کے دربار میں حسین ابن علی کے مظالم پر شامی مجمع خود جو ہے رو پڑا ہے. صلوات پڑھ دیں ایک بار اور. آج ہم امام زین العابدین علیہ السلام کے کارناموں کے سلسلے میں امام کا جو علمی کارنامے تھے اس کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے، اس لیے کہ علم وہ دولت ہے جو خداوند عالم نے اپنے منتخب بندوں کو دیا ہے، جن کو رہنما اور امام بنا کے بھیجا ہے، چاہے وہ نبی کے شکل میں ہو یا رسول ہو یا امام منصوص من اللہ ہو. اور یہ صفت علم کی جو ہے یہ بنیادی ہے. مثلاً آپ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو مشہور واقعہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جناب مریم آتی ہیں عیسیٰ کو لے کے، جب اپنے بستی میں آئیں، اپنے شہر میں آئیں، تو بہرحال ایک فکر تھی کہ میری شادی نہیں ہوئی اور میرے قوم کے لوگ جب دیکھیں گے مجھے نو مولود بچے کے ساتھ تو باتیں بنائیں گے. اور خداوند عالم نے بیسیکلی، یہ قرآن کے وہ الفاظ نہیں ہے، ہم اپنی انسانی زبان میں یہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کہ لگتا ہے خداوند عالم نے جناب مریم سے کہا کہ تم اپنے عزت کے فکر مت کرو، دس از ناٹ یور پرابلم، دس از مائی پرابلم. ہم ضمانت دیتے ہیں کہ آپ کی عزت اور آبرو جو ہے محفوظ رہے گی. اور خدا نے کیا کہا؟ کہا کہ دیکھو، جب لوگ تم سے اس سلسلے میں سوال کریں گے تو تم بچے کی طرف اشارہ کرنا. سورہ مریم کی وہ آیات ہیں کہ جہاں جب وہ لوگ آئے اور لوگوں نے کہا کہ اے مریم، تمہارے والدین جو ہیں بڑے نیک لوگ تھے، یہ کیا ہوا؟ اس پہ جب اشارہ کیا ہے بچے کی طرف، تو اب یہ غالباً عیسیٰ جو ہیں کتنے، ایک ہفتے کے رہے ہوں گے اور زیادہ نہیں. تو لوگوں نے کہا کہ آپ مذاق بنا رہی ہیں کہ ہم ایک نو مولود بچے سے بات کریں. اس وقت خداوند عالم نے جناب عیسیٰ کو، گہوارے میں ابھی ہیں، شیرخوار بچہ ہے، لیکن وہ قوت گویائی دی ہے اور وہ بول پڑے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. یعنی ان الفاظ کی ترتیب بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. سب سے پہلے کہتے ہیں قال انی عبداللہ، کہ ہم جو ہیں خدا کے بندے ہیں. جن حضرات کو انبیاء اور مرسلین و ائمہ کے علم کے بارے میں شک ہیں وہ سن لیں. ابھی تو یہ گہوارے میں ہیں، شیرخوار بچہ ہیں، لیکن ابھی سے اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو، آئندہ آ کے تم ہمیں ابن اللہ کہو گے. ہم خدا کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ ہم خدا کے بندے ہیں، روز اول سے اعلان کر رہے ہیں. آتانی الکتاب، خدا نے مجھے کتاب دی ہے. یہ انجیل نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی تک انجیل نازل نہیں ہوئی تھی، یہ تو ابھی ایک ہفتے کا بچہ ہے. یہاں کتاب سے مراد علم ہے. خداوند عالم نے مجھے علم عطا کیا ہے. وجعلنی نبیا، اور خدا نے مجھے نبی بنایا ہے. آپ یہاں دیکھیں کہ پہلے علم کا ذکر ہو رہا ہے، نبوت کا ذکر بعد میں ہو رہا ہے. یعنی جو خدا کی طرف سے آتا ہے رہنما بن کے، خدا اسے تمام صلاحیتوں کے ساتھ اور فضائل کے ساتھ نواز کے بھیجتا ہے جو رہبری اور ہدایت کے لیے ضروری ہے. صلوات پڑھنے ایک بار اور. اسی سلسلے ہدایت کی ایک کڑی ہے امام زین العابدین علیہ السلام. واقعات کربلا کے بعد شیعہ قوم بہرحال مورال کے لحاظ سے ٹوٹل ڈاؤن تھی، اور امام نے جو اپنے بابا کے پیغام کو پھیلانے کی بات کی، اس میں ایک اور اہم بات یہ تھی کہ کس طرح سے اس کمیونٹی کو متحد کیا جائے. اس کے لیے امام نے یہ رونا کا سلسلہ، عزاداری کا سلسلہ، بکا کا سلسلہ شروع کیا، اور اس کی تفصیلات آج ہم کو بیان نہیں کرنا، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ اس پہ گفتگو ہوگی. یہ جو سلسلے عزا ہے، لوگوں کو ماس ایجوکیشن کا جو طریقہ ہے، یہ در حقیقت جناب زینب اور امام سجاد کی دین ہے. اور یہ عزا کے ذریعے، رونے کے ذریعے جو ہے، ایک لحاظ سے شیعہ قوم کو حسین ابن علی کے پیغام سے قریب لے آئے ہیں، اس لیے کہ جو جذب، جو ایموشنل جو اٹیچمنٹ ہوتا ہے، جذباتی جو تعلق ہوتا ہے، وہ بہت ہی مضبوط ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آپ عقلی تعلق کی بات کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو امام نے کام کیا تھا وہ ہے علمی کارنامہ، یعنی شیعہ قوم کے معلوماتی لیول پر کو بار اور بالاتر لایا جائے. تاکہ وہ اپنے دین اور دین کے مفاہیم سے واقف ہوں، اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں، دوسروں کے سامنے اپنا دفاع کر سکیں۔ اور اس سلسلے میں یہ جو درسگاہ کی بات ہوتی ہے، ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے، فارمل طریقے سے اگر پوچھا جائے تو اس کی بنیاد امام زین العابدین نے رکھی ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہماری فقہ جو ہے فقہ جعفری ہے، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک ویکیوم میں یہ ڈیولپمنٹس نہیں ہوئے تھے، بلکہ بنیاد رکھی تھی امام زین العابدین نے، اس کو مزید آگے بڑھایا ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے، اور یہ سلسلہ عروج پہ پہنچتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں۔ صلوات پڑھنے ایک بار اور۔ تو یہ فقہ اور علم کی بنیاد جو ہے یہ چوتھے امام نے رکھی ہے۔ مثلا جہاں تک درس کی بات ہے، تدریس کی بات ہے، تربیت کی بات ہے، جو روایات ہم لوگوں کو ملتی ہیں مختلف، سعید بن المسیب کی روایت ہے کہ ہر جمعے کے دن شام کے وقت امام مسجد النبی میں جاتے تھے اور اپنے اصحاب کو جمع کرتے تھے اور خطبہ بیان کرتے تھے، یعنی یہ ویکلی فنکشن تھا امام کا کہ ہفتے میں ایک بار کم سے کم جو ہے لوگوں کو مسجد النبی میں جمع کرتے تھے اور اپنے خطبے کے ذریعے ان کی تربیت فرماتے تھے۔ ایک اور مثال آپ دیکھ لیں، جناب ابو حمزہ ثمالی بہت ہی وفادار اور صاحب علم صحابی ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے، اور یہ جو ہے در حقیقت ان کی ایک روایت بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام سجاد جب جمعے کے دن شام کے وقت مسجد میں خطبہ دیتے تھے تو اکثر ہمارے اصحاب جو ہے اپنا قلم و کاغذ لے کے جاتے تھے اور اسے نوٹ کرتے تھے، اور اگر ہم یا کوئی اور اگر وہاں نہیں تھے تو ہم اپنے ساتھیوں سے جا کے ان کی اس کاپی کو دیکھتے تھے اور اس کو ہم نوٹ کرتے تھے۔ بلکہ ابو حمزہ ثمالی کی یہ بھی روایت ہے کہ ہمیں دوسروں سے جب ہم نے نوٹ کیا ہے تو پھر ہم خود امام کی خدمت میں جاتے تھے اور ان کے سامنے پیش کرتے تھے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بھی کوئی اصلاح کی ضرورت ہے یا یہ صحیح ہے۔ تو یعنی یہ صرف ایک زبانی بات نہیں تھی، بلکہ امام کے اصحاب جو ہیں امام کے خطبوں کو لکھتے تھے اور جو بعد میں آتے تھے کاپی بناتے تھے، اور ابو حمزہ ثمالی جیسے لوگ جا کے امام کی خدمت میں اس ٹرانسکرپٹ کو پیش کرتے تھے تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ امام اس کی تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یا اس میں کوئی بات جو ہے بھول چکا ہے، یا سننے والے نے صحیح طریقے سے سمجھا نہیں ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک سسٹم تھا جو امام نے قائم کیا تھا، اور اسی طرح سے یہ پانچویں امام کے زمانے میں اور آگے بڑھتا ہے، اور چھٹے امام کے زمانے میں جیسے ہم نے کہا اپنے عروج پہ پہنچا ہے۔ ایک اور سلسلہ جہاں تک علمی خدمت کی بات ہے وہ تصنیف کی بات ہے۔ دیکھیے امیر المومنین کی ایک کتاب ہے مشہور، لیکن وہ ابھی تک ہمارے پاس پہنچی نہیں ہے، ائمہ کے زمانے میں تھی، جس میں اکثر مثلا کتاب علی کا ذکر ملتا ہے، یا میراث کی ایک کتاب تھی، اکثر چھٹے امام جو ہیں کبھی کبھی اصحاب اگر پوچھتے تھے تو امام کہتے تھے رکو ہم کتاب علی میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو امام امیر المومنین نے لکھی تھی، لیکن ہم تک نہیں پہنچی ہے، ائمہ کے زمانے میں تھی۔ نہج البلاغہ امیر المومنین کا کلام ہے، لیکن خود علی نے لکھا یا نہیں تھا یا کمپائل نہیں کیا تھا، یہ تو چوتھی صدی میں آ کے سید رضی نے مختلف سورسز سے ان چیزوں کو جمع کیا، خطبے اور لیٹرز اور اقوال کے عنوان سے ایک مجموعہ مرتب کیا جس کا نام انہوں نے نہج البلاغہ رکھا ہے۔ لیکن اگر کوئی ریٹرن بک کسی امام کے ہمارے پاس آئی ہے تو وہ سب سے پہلے جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی ہے۔ دو تصنیفات ہیں امام کی، ایک مختصر ہے، اس کا نام ہے رسالۃ الحقوق، اور آج ہم چاہیں گے کہ یہی دو تصنیفات جو امام کی ہیں اس کو آپ کے سامنے انٹروڈیوس کریں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ امام زین العابدین کا کنٹریبیوشن ہمارے قوم کی بقا کے لیے، قوم کے علمی سطح کو بڑھانے کے لیے بہت ہی اہم رہا ہے، اور خصوصاً بہت ہی حساس دور میں، اس لیے کہ یہ واقعات کربلا کے بعد کا دور تھا۔ صلوات پڑھنے ایک بار اور۔ رسالت الحقوق جس کا انگریزی ترجمہ ہوگا چارٹر آف رائٹس، یہ حقوق جو ہیں رائٹس پر ایک رسالہ امام نے لکھا تھا، اور اس کے راوی انٹرسٹنگ وہی ہیں ابو حمزہ صومالی جن کا نام ہم نے پہلے لیا ہے، اور اس کو صدوق نے، شیخ صدوق اور شیخ کلینی نے اور نجاشی نے بھی اس کے سند بیان کی ہے، لہٰذا یہ رسالہ جو ہے یہ مستند ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ہاں اس کے بعد والی ایک مشہور کتاب ہے تحف العقول، جس میں ابن شعبہ حرانی نے اس کو اس رسالے کو بھی لکھا ہے، لیکن انہوں نے حوالہ اس میں سند کا نہیں دیا ہے، لیکن یہ رسالہ اطمینان کے ساتھ یہ چوتھے امام کا رسالہ ہے، اور اس میں امام نے 50 رائٹس کا ذکر کیا ہے، 50 حقوق کا ذکر کیا ہے. البتہ جب رائٹس کی بات ہوتی ہے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ فقہی کتاب نہیں ہے، اٹس ناٹ اے لیگل ڈاکیومنٹ، دس از مور اے مورل ایتھیکل ڈاکیومنٹ آف امام زین العابدین. اس میں زیادہ جو ہے اخلاقی پہلو سے چیزوں کو دیکھا گیا ہے. مثلا اس میں سب سے پہلے حق جو ہے خداوند عالم کا ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد خود انسان کے اپنے حقوق کا ذکر ہوتا ہے جس میں تقریباً 7 حقوق کا ذکر ہے، اس کے بعد عبادات کا حق ہم پر کیا ہوتا ہے جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس میں بھی تقریباً 5 حقوق ہیں، اور اس کے بعد گورنمنٹ اور اتھارٹی، یعنی اگر معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جن کو آپ پر برتری دی گئی ہے، تو مثلاً ٹیچر کے عنوان سے، اور اسی طرح سے اگر حاکم کی بات ہوتی ہے، اس میں بھی تقریباً 5 حقوق کا ذکر کیا ہے امام نے. پھر فیملی لائف پر 8 الگ الگ کیسز ہیں حقوق کے جس کا امام نے اس کا ذکر کیا ہے. کمیونٹی میں جو مختلف ریلیشن شپ انٹریکشن ہوتا ہے لوگوں کا، اس میں تقریباً 10 حقوق کو امام نے لکھا ہے. پھر جہاں تک تجارت، ورک پلیس اینڈ بزنس لائف کی بات ہے، اس سلسلے میں بھی امام نے تقریباً 8 سچویشنس کا ذکر کیا ہے، 8 حقوق وہاں لکھے گئے ہیں. اور پھر معاشرے کے بارے میں، سوسائٹی ایٹ لارج ان جنرل، جس میں اینڈ ہوتا ہے کہ غیر مسلم کے حقوق مسلمانوں پر کیا ہیں ایک اسلامی معاشرے میں، تو یہ در حقیقت ایک مورل کوڈ آف مورل اینڈ ایتھیکل ٹیچنگز ہیں اسلام کے سلسلے میں. تو یہ بات ہم یہاں تاکیداً کہنا چاہیں گے کہ یہ فقہ کی کتاب نہیں ہے، یہ مسئلے مسائل کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اخلاقی پہلو کو چیزوں کے بیان کرتی ہے یہ کتاب. مثلاً آپ کو اگر نماز کا طریقہ سیکھنا ہے تو آپ کو توزیع المسائل کی طرف جانا پڑے گا، آئمہ کی دوسری احادیث کی طرف جانا پڑے گا، فقہی کتابوں کو دیکھیں. لیکن اگر نماز کے روح کو سمجھنا ہے تو آپ پھر رسالت الحقوق کی طرف جائیں گے. روزے کے احکام کو سمجھنا ہے تو فقہی کتاب کی طرف جائیے. روزے کے فلسفے کو سمجھنا ہے، اس کے روح کو سمجھنا ہے، تو رسالت الحقوق کی طرف جائیے. اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، اور یہ ایک جنرل کانسیپٹ ہے اسلام میں، خصوصاً شیعی اسلام میں، جو آپ کو دوسری جگہ بہت کم ملے گا، کہ جہاں تک حق کی بات ہے، رائٹس کی جو بات ہوتی ہے، یہ حق جو ہے کبھی بھی ون سائیڈڈ نہیں ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا یہ فرینچ ریولیوشن سے پہلے، جہاں مطلق العنان بادشاہت ہوتی تھی، تو وہاں تمام رائٹس جو ہیں بادشاہ کے ہوتی تھی، جو رعیہ اور سٹیزنز ہیں ان کے کوئی رائٹس نہیں ہوتے تھے، ان کے صرف ڈیوٹیز ہوتی تھی. یہ تو فرینچ ریولیوشن کے بعد حالات بدلے ہیں کہ بھائی سٹیزنز اور پبلک کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، کانسٹیٹیوشن بنا، یہ ہوا وہ ہوا. لیکن اسلام میں 1400 سال پہلے سب سے پہلے کلیئر ڈیفینیشن کے جہاں تک رائٹس کی بات ہوتی ہے، حقوق کی بات ہوتی ہے، یہ کبھی بھی ایک طرفہ نہیں ہو سکتا ہے. اس کا کلیئر ڈیفینیشن اور بیان جو ہے آپ کو اگر ملے گا اس تاریخ اسلام میں، تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ملے گا. صلوات پڑھنے ایک بار. وہ بھی علی نے اس تصور کو جو پیش کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ مثلا کسی سیمینار میں یا لیگل کانفرنس میں یا ممبر پر یا آڈیٹوریم میں یونیورسٹی کے، نہیں، امیر المومنین کا وہ خطبہ جس میں امیر المومنین نے اس میں جو بات کی ہے، نہج البلاغہ میں وہ خطبہ موجود ہے، صفین میں، یعنی جنگ کے حالات میں بھی امیر المومنین موقع تلاش کرتے ہیں کہ بھئی اپنے علم سے امت کو مستفیض کریں، اور وہاں وہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو حق جو ہے یک طرفہ نہیں ہوتا ہے، اگر یک طرفہ ہے تو صرف ذات خداوند عالم کے لیے ہے، لیکن جہاں تک انسانوں کی بات ہے پھر مثال دیتے ہیں کہ ہم حاکم ہیں تم محکوم ہو، ہم تمہارے رولر ہیں تم ہمارے سٹیزنز ہو، فرماتے ہیں جتنا حق میرے پاس ہے، میرا حق ہوتا ہے تم پر، اسی کی طرح تمہارے بھی کچھ حقوق ہیں جو ہم پر ہوتے ہیں، اٹ از اے میوچول ایشو، ون سائڈڈ نہیں ہے، بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ اگر آپ حق کی بات کرتے ہیں دس از ون سائڈ آف دی کوائن، دی ادر سائڈ آف دی کوائن از ڈیوٹیز۔ علی کہتے ہیں کسی بھی انسان کے پاس کسی بھی سچویشن میں اگر حق اس کے لیے رکھا گیا ہے تو ایک کرسپونڈنگ ڈیوٹی بھی ہوگی۔ آج کل کا معاشرہ کیا ہے، ہمارے یہاں سب کو فکر اپنے حق کی ہوتی ہے، ہیومن رائٹس کے مسئلے کو دیکھیں، مختلف رائٹس کے مسئلے کو دیکھیں، وومنز رائٹس کے ایشوز کو دیکھیں، سب اپنے حق کی بات کرتے ہیں، وہ سکے کی دوسری طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ بھئی جہاں ہمارے حق کی بات ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ کوئی فرض بھی خداوند عالم نے ہم پر عائد کیا ہے، اور اسی امبیلنس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ تمام جھگڑے ہوتے ہیں اور اس میں کبھی بھی سولوشن صحیح معنوں میں حاصل نہیں ہوتا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں اگر سائل کا حق ہوتا ہے تو مسئول کو بھی کا حق ہوتا ہے، مشیر جو ہے اس کا حق ہوتا ہے تو مشار کا بھی حق ہوتا ہے، حاکم ہے تو محکوم کا بھی حق ہوتا ہے، والدین کے اگر حقوق ہیں تو اولاد کے بھی حقوق ہوتے ہیں، امام کا اگر حق ہے امام جماعت کا تو مامومین کے بھی حقوق ہوتے ہیں، مالک کا اگر حق ہے تو نوکر کا بھی حق ہوتا ہے، تو یہ یو نو ٹو سائیڈڈ ایشو ہے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام نے یہاں جو حقوق کا بیان کیا ہے 50، اتنے تفصیلی بھی نہیں ہیں۔ ہم آپ کو ایک یہاں پر سجیشن دیں گے کہ آپ کم سے کم اس رسالے کو پڑھیں تو صحیح، اٹس ناٹ اے ویری تھک بک، اٹس ناٹ اے ویری ایلوبریٹ یو نو ڈاکیومنٹ، یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اور اگر آپ چاہیں تو ہفتے میں ایک دن ایک رائٹ پر آپ مطالعہ کریں، کتاب لے لیں اور اسے آپ اسٹڈی کریں، ہفتے میں ایک دن مقرر کر لیں کہ اس دن ہم ایک حق جو ہے رسالۃ الحقوق سے پڑھیں گے۔ اگر آپ ہر ہفتے ایک ایک رائٹ پر پڑھتے رہیں تو ایک سال کے اندر اندر آپ امام زین العابدین علیہ السلام کے رسالۃ الحقوق سے مکمل طور پہ آشنا ہو جائیں گے، اور آشنا ہونے کے بعد پھر اس کو امپلیمنٹ کریں تو آپ کی زندگی بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھنے ایک بار اور، دوسری تصنیف امام کی جو ہے وہ دعا کے عنوان سے ہے، دعا صحیفہ سجادیہ یا صحیفہ کاملہ جس عنوان سے بھی آپ جانتے ہوں گے، یقیناً یہ کتاب بھی مشہور ہے بہت، رسالۃ الحقوق بھی مشہور ہے، وہ آپ کو اردو میں بھی مل جائے گا، انگریزی میں بھی مل جائے گا، خود ہمارے والد مرحوم نے اس کا انگریزی ترجمہ کیا تھا، اور ابھی کچھ 2 یا 3 سال پہلے ہم لوگوں نے اس کو ریوائز کرنے کے بعد ہماری ایک کامنٹری ہے رسالۃ الحقوق کی، اس کامنٹری کے ساتھ اس کتاب کو ہم لوگوں نے شائع کیا ہے، وہ بھی اویلیبل ہے۔ تو اب یہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی یہ کتابیں جو ہیں صرف عربی میں ہیں یا فارسی میں ہیں یا صرف اردو میں ہیں، انگریزی میں بھی آپ کو مل سکتی ہے اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ آپ کو مل سکتا ہے۔ جہاں تک صحیفہ سجادیہ یا صحیفہ کاملہ کی بات ہے، جسے ہم زبور آل محمد کہتے ہیں، یہ عنوان بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، کیوں زبور کہتے ہیں؟ بچوں کو جب ہم آسمانی کتابوں کے سلسلے میں پڑھاتے ہیں تو ہم نام دیتے ہیں کہ 4 کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن۔ اب یہ صرف 4 کتابیں نہیں نازل ہوئی تھیں، لیکن 4 مشہور کتابیں جو ہیں وہ یہ ہیں۔ اس میں زبور کو یہاں ریلیٹ کیا گیا ہے کہ صحیفہ سجادیہ جو ہے وہ زبور آل محمد ہے، اس لیے کہ تورات، انجیل اور قرآن جو ہے یہ مجموعہ ہے، اس میں عقائد بھی ہیں، فقہ بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، تاریخ بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن زبور جو ہے جو جناب داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی، یہ صرف دعاؤں کا مجموعہ ہے. چونکہ وہ دعاؤں کی کتاب ہے، لہٰذا اسی سملارٹی کو دیکھتے ہوئے ہمارے یہ کہا جاتا ہے کہ صحیفہ سجادیہ جو ہے زبور آل محمد ہے. صلوات پڑھ دیں ایک بار اور. یہ علمی سرمایہ بھی امام نے لکھا ہے، اور اس کے دو سند ملتی ہے. ایک کاپی انہوں نے اپنے بیٹے زید کو دی تھی، زید شہید، اور ایک کاپی دی تھی اپنے بیٹے امام محمد باقر کو. اور دو سند سے ہمیں یہ صحیفہ سجادیہ ہمیں ملتی ہے. عالم اسلام میں اگر آپ دیکھیں، یہ جو خزینہ ہے ہمارے پاس دعاؤں کا، صحیفہ سجادیہ ہو، دعائے کمیل ہو، دعائے ابو حمزہ صومالی ہو، یا دوسری دعائیں جو ہیں مفاتیح میں آپ دیکھتے ہیں، یہ وہ ٹریجر ہے علمی کہ جو آپ کو کسی اور مذہب میں نہیں ملے گا. جس عنوان سے اہل بیت نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ خداوند عالم سے کس طرح سے گفتگو کرو، گفتگو کا انداز کیا ہونا چاہیے، خدا سے معافی مانگنی ہے تو کس طرح سے کیا جائے، خدا سے اگر کچھ مانگنا ہے اپنے لیے تو کیا انداز اپنایا جائے، یہ بہترین طریقہ آپ کو اور کہیں عالم اسلام میں نہیں ملے گا سوائے گھرانے اہل بیت کے. اور یہ کتاب اتنی اہم ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو ہندوستان کے ایک مشہور شیعہ عالم کا واقعہ پیش کرنا چاہیں گے. مرحوم سید مشتبہ حسن کامن پوری صاحب علی گڑھ کے تھے، بہت ہی مشہور محقق تھے، اور یہ پہلے ہندوستانی تھے طالب علم جو گئے تھے الازہر یونیورسٹی میں مصر میں پڑھنے کے لیے، اور وہاں سے وہ گریجویٹ ہو کے واپس آئے تھے. تو جس زمانے میں وہ مصر میں تھے تو وہ اپنے ساتھ کچھ کتابیں بھی لے گئے تھے، انکلوڈنگ صحیفہ سجادیہ. ان کی دوستی ایک شخص سے ہوئی جن کا نام تھا شیخ طنطاوی، جو بعد میں بہت ہی بڑے عالم بنے اور مصر کے ایک مفتی بھی تھے، یا غالباً شیخ الجامعہ تھے، چانسلر آف الازہر یونیورسٹی تھے. تو شیخ طنطاوی ایک بار ان کے کمرے میں ان سے ملنے آئے، غالباً مشتبہ کامن پوری صاحب چائے بنا رہے تھے، کچھ مصروف تھے، تو انہوں نے ایک کتاب اٹھائی ایسے ہی رینڈملی اور اس کو پڑھنا شروع کیا. اتفاق سے تھی وہ صحیفہ سجادیہ. جو دعاؤں کو دیکھنا شروع کیا، بڑا ان کو انٹرسٹنگ لگا یہ، اور انہوں نے مشتبہ حسن کامن پوری صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ہم اس کو بورو کرنا چاہ رہے ہیں، وہ لے گئے اپنے ساتھ. کچھ عرصے کے بعد جب وہ واپس آئے ہیں اور کتاب انہوں نے واپس دی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں تم شیعوں سے ایک بہت بڑی شکایت ہے کہ تمہارے پاس اتنا عظیم علمی اور روحانی ذخیرہ ہے اور آپ لوگ اس کو شیئر نہیں کرتے ہیں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ، آپ نے اس کو محدود رکھا ہے اپنے پاس. اور وہ اتنا متاثر ہوئے تھے کہ بعد میں انہوں نے ایک مقالہ لکھا جس میں صحیفہ سجادیہ کو اپنے سنی دنیا میں اس کو انٹروڈیوس کیا ہے. اور اس کی جہاں تک اہمیت کی بات ہے، اعتبار کی بات ہے کہ یہ امام کا کلام ہے یا نہیں، اس کے بارے میں صرف ایک مکالمہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے. ایک بار صلوات پڑھ دیں. فرینچ کے ایک مشہور عالم تھے پروفیسر ہنری کوربن، جن کو اسلامیات سے بہت انٹرسٹ تھا، اسپیشلی اسپریچولیٹی اور صوفیزم کے بارے میں. تو وہ ایک زمانے میں اپنی گرمی کی چھٹیاں جو ہیں تہران میں گزارتے تھے، ڈاکٹر حسین نصر کے دوست تھے، اور ان کے ذریعے ان کی ملاقات ہوئی مرحوم علامہ طباطبائی سے، جو ہمارے اس صدی میں بہت ہی مشہور مفسر قرآن گزرے ہیں، جن کی تفسیر ہے المیزان. تو وہاں وہ ڈاکٹر حسین نصر جو ہے مترجم بنتے تھے، اور ان دونوں بزرگوں میں، پروفیسر ہنری کوربن اور علامہ طباطبائی میں مختلف نشستیں ہوئیں، گفتگو ہوئیں. اس میں ایک موقع پر ہنری کاربن نے علامہ طباطبائی سے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کو کس طرح سے اطمینان ہے کہ یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے, یہ صحیف سجادیہ, یہ امام زین العابدین کی کتاب ہے. تو علامہ طباطبائی نے جو جواب دیا ہے بہت ہی دلچسپ ہے. امام کہتے ہیں ہمیں سند سے کوئی تعلق نہیں ہے, تم ہمیں اس کتاب کے مصنف کا پتہ بتا دو, وہی ہمارا چوتھا امام ہے, اسے ہم اپنا چوتھا امام مان لیں گے. یعنی اتنا بھروسہ اور اعتماد ہے کہ یہ یقیناً امام زین العابدین کا کلام ہے, اس لیے کہ اس ٹائپ کے جو تعبیر ہیں, جو دعائیں ہیں, یہ سوائے صاحب عصمت کے اور کسی اور کے پاس سے نہیں آ سکتی ہے. صلوات پڑھنا ایک بار اور. الحمدللہ صحیف سجادیہ کا بھی ترجمہ آپ کو, اردو ترجمہ بھی کئی ترجمے ہو چکے ہیں. مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ ہے مرحوم, غالباً ذیشان صاحب مرحوم کا بھی ترجمہ ہے, اور لوگوں کا بھی ترجمہ ہے. اس سلسلے میں نسیم امروہی صاحب اور دوسرے حضرات نے بھی مل کے مختلف دعاؤں کا ترجمہ کیا ہے. انگریزی میں بھی کئی ترجمے ہوئے ہیں. سب سے لیٹسٹ جو ہے وہ ڈاکٹر ولیم چٹکس جو آج کل نیو یارک میں یونیورسٹی میں ہیں, ان کا ترجمہ ہے. وہ ڈاکٹر حسین نصر کے شاگرد تھے. تو اس میں بھی اب شیعوں کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو ہے یہ صرف عربی میں ہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. نہیں, ہمارے پاس ریزورسز موجود ہیں. البتہ صحیف سجادیہ رسالۃ الحقوق کے مقابلے میں ضخیم کتاب ہے, اور اس لیے کہ اس میں امام نے زندگی میں جو مختلف حالات پیش آتے ہیں اسی حساب سے مختلف دعائیں مرتب کی ہیں. جو پیورلی شیعی تھیولوجیکل اور مورل اور ایتھیکل پرنسپلس کی بنیاد پر ہے, اور امام نے اس میں جو ہے, ہم آپ سے صرف اتنا کہنا چاہیں گے کہ یہ آن لائن بھی اویلیبل ہے, جس طرح سے رسالۃ الحقوق بھی اویلیبل ہے. آپ جا کے کم سے کم اس کی جو ٹیبل آف کانٹینٹس ہیں اس کو دیکھیں ایک بار. پوری کتاب پڑھنے کے لیے ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ کور ٹو کور نہیں, ایٹ لیسٹ آپ جو فہرست مطالب جو ہیں اس کا جا کے مطالعہ کریں تو آپ آشنا ہوں کہ کم سے کم اس کتاب میں کیا کیا ہے, تاکہ اگر آپ کسی ایسی سچویشن میں اپنے کو گرفتار پائیں تو پھر آپ کو یاد آئے گا, اچھا اس سچویشن کے لیے امام نے ایک دعا لکھی ہے. آپ جائیے ڈھونڈیے اس دعا کو اور پڑھنا شروع کریں, اپنے رب سے نیاز کریں, ذکر کریں. خداوند عالم سے جب آپ کلام کریں گے تب آپ کے بہت سے مشکلات جو ہیں وہ حل ہو سکتی ہیں. خصوصاً اس دور میں آپ دیکھیں کاؤنسلنگ کا بہت ہی رواج ہے, اور اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے, اس کا چرچا بہت ہوتا ہے. ہر مسئلے میں آپ دیکھیں بچوں کے لیے بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے, بڑوں کے لیے بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے, ورک پلیس میں بھی لوگوں کے لیے کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ در حقیقت جو ہے ماڈرن لائف کا ایک المیہ سمجھیے, اس لیے کہ مشرق اور مغرب کے سوسائٹی میں ایک بنیادی فرق ہے. مشرق میں ہم لوگوں کی جو سوسائٹیز تھی, ہمارا جو رہن سہن تھا, جو لائف اسٹائل تھا, اس میں ایکسٹینڈڈ فیملی جو ہے بہت ہی مضبوط تھی, اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ انسان صرف تنہا نہیں رہتا تھا. اگر لوگوں کے مکان بھی اگر الگ الگ ہیں تو پھر بھی رشتہ داروں سے تعلق جو ہے ذرا مضبوط ہوتا تھا. لوگ اپنے دادا دادی کے یہاں جاتے تھے, اگر اسی گھر میں نہ رہتے ہوں تو نانا نانی کے پاس جا سکتے تھے, چچا کے پاس جا سکتے تھے, ماموں کے پاس جا سکتے تھے, پھوپھی کے پاس جا سکتے تھے, خالہ کے پاس جا سکتے تھے, کزنس سے اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ بہت سے مسائل جب انسان فیس کرتا تھا تو وہ پہلا فرنٹ اس کا جو ہے سولوشن کے لیے خود گھر والے تھے. ایکسٹینڈڈ فیملی میں کسی بزرگ کے پاس چلے گئے گھر میں, اپنے مسئلے کو پیش کیا, وہ شاید کوئی راہ حل بتائیں گے. تو بہت سے معاملات جو ہیں وہ فیملی لیول پر حل ہو جاتے تھے. لیکن مغربی دنیا میں آنے کے بعد اب وہ اتنا اسٹرانگ جو ہے فیملی بانڈ رہا نہیں ہے. نیوکلیئر فیملی ہیز بیکم مور اسٹرانگر, اور اس میں یہ ہے کہ ایک لحاظ سے نفسا نفسی کا عالم رہتا ہے, اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو خلا محسوس ہوتا ہے جو مشرقی معاشرے میں نہیں تھا اتنا, اس خلا کو پر کرنے کے لیے سوسائٹی نے یہ کاؤنسلنگ کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ لوگ ٹرینڈ کاؤنسلر بنتے ہیں, اور ضرورت ہے بہرحال اس کی. لیکن ہم یہی کہیں گے کہ بھائی دیکھیے, آپ کے پاس جو ہے کچھ روحانی سولوشنز موجود ہیں. آپ مثلا جو ہیں اگر کسی کے کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے, آپ کو کاؤنسلنگ کے لیے جانا پڑتا ہے, پہلے تو آپ ٹائم لیں اس سے, ٹائم لینے کے بعد پھر آپ اسے فیس بھی ادا کریں. وہ کرتا کیا ہے, آپ کے مسائل کو سنتا ہے, پھر کچھ سولوشنز آپ کو بتاتا ہے. کبھی کبھی اگر میڈیکل ایشوز ہوتے ہیں تو بہرحال پھر وہ کچھ دوائیں بھی پرسکرائب کرتے ہیں. جو فیملی ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم میں اس کی گنجائش نہیں ہوتی تھی, لیکن بہرحال جہاں تک صرف بات سننے کی بات ہے اور نصیحت کی بات ہے, تو اس میں آپ ٹائم بھی لیں اور یہ جو ہے آپ فیس بھی دیں تاکہ اپنے دل کے جو درد ہے اس کو بیان کریں, تاکہ آپ اپنے میں ذرا ہلکا پن محسوس کریں. اور جب آپ دل و دماغ ہلکا ہو جاتا ہے تو آپ ذرا مطمئن ہو جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں. زیادہ تر یہی ہوتا ہے وہ کاؤنسلنگ کے سلسلے میں. لیکن امام کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا سب سے بڑا کاؤنسلر جو ہے خداوند عالم ہے. وہاں نہ ٹائم دیکھنے کی ضرورت ہے, نہ اپوائنٹمنٹ کی ضرورت ہے, نہ دن رات کی بات ہے, نہ ویکینڈ اور ویک ڈیز کی بات ہے, نہ وہ تم سے کوئی فیس لینے والا ہے, اور نہ یہ خطرہ ہے کہ بھائی وہ کانفیڈینشلٹی رکھتا ہے, پروفیشنل کاؤنسلر ہے یا نہیں, یا یہ کہ ہماری بات جو ہے مثلا کمیونٹی میں پھیل جائے گی. آپ جو ہے خداوند عالم سے راز و نیاز کریں, اپنے دل کی بات کریں. خداوند عالم اگر انسنسیئرٹی کے ساتھ آپ خدا سے بات کریں گے تو خداوند عالم خود ہی آپ کے دل و دماغ میں جو سکون پیدا کرے گا اور جو راہ حل آپ کے ذہن میں آئے گا, تو اس میں آپ بہت سے مسائل کو آپ آسانی کے ساتھ حل کر سکیں گے. صلوات پڑھنے ایک بار اور. لیکن یہاں پر ہم کہنا چاہیں گے کہ دیکھیے یہ دعاؤں کے پڑھنے کی بات جو ہوتی ہے, یہ عام اصول ہم بیان کر رہے ہیں کہ یہ دعا جو ہے یہ نماز کی طرح نہیں ہے. نماز ہمارے لیے واجب ہے. آپ موڈ میں ہیں یا نہیں ہیں, تھکے ہوئے ہیں یا فریش ہیں, ڈزنٹ میٹر. نماز جو ہے قضا نہیں ہونی چاہیے, پڑھنا ہے ٹائم پہ. آپ کو عربی سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے, پھر بھی نماز پڑھنا ہے آپ کو. دعا اس ٹائپ کی چیز نہیں ہے. دعا میں لازمی ہے کہ کم سے کم آپ سمجھے آپ خداوند عالم سے کیا کہہ رہے ہیں. یہ راز و نیاز کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ اسی وقت میننگ فل ہیں جب آپ سمجھیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں خداوند عالم سے. لہٰذا ان دعاؤں کو پڑھنے سے پہلے ایک بار جو ہے آپ ترجمہ پڑھ لیں. ترجمہ پڑھنے کے بعد پھر آپ عربی میں پڑھیں, چونکہ بہرحال جو زبان اہل بیت نے ہمیں دی ہے وہ بہترین زبان ہے خداوند عالم سے کلام کرنے کے لیے. ترجموں میں وہ بات نہیں آتی ہے, لیکن کم سے کم ترجمہ سہارا بنتی ہیں کہ آپ اس دعاؤں کے معنی و مفہوم کو سمجھ سکیں. مثلا دعائے کمیل آپ ہمیشہ ہفتے میں ایک دن آپ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں. آج کل الحمدللہ بہت سے سینٹرز میں عربی کے ساتھ انگریزی ترجمہ بھی آتا ہے. مثلا اگر آپ اس پہ غور کرتے رہیں تو تین چار پانچ بار کے بعد آپ کو پھر ترجمے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ سمجھ جائیں گے کہ عربی میں یہاں آپ کیا کہہ رہے ہیں. اور جب آپ دعا سمجھ کے پڑھیں گے تو وہاں آپ کی کیفیت کچھ اور ہوگی اور اس کا اثر بھی زیادہ ہوگا. اور اس میں جو آپ کو سبق ملے گا وہ عجیب غریب ہے. مثلا آج ہم صرف مثال کے طور پہ امام کے صحیفہ سجادیہ میں سے ایک دعا ہے, وہ بھی ذرا طولانی ہے, مکارم الاخلاق کے نام سے, دعائے مکارم الاخلاق, جس میں امام نے خدا ہم سے کہا ہے کہ ہم لوگ خداوند عالم سے دعا کریں کہ خداوندہ ہم میں یہ اخلاقی صفتیں جو ہیں وہ پیدا کر. لیکن یہ صرف آٹومیٹکلی دعا کرنے سے نہیں ہے, اس میں انڈیکیشنز بھی ہیں کہ کس طرح سے مانگو, کیا سمجھنا چاہیے, کیا مانگنا چاہیے. یہ بھی طریقہ ہم نے ائمہ کے دعاؤں ہی سے سنا ہے. مثلا ایک عنوان ہے آغاز ہی میں, جہاں یہ ہے کہ خداوندہ مجھے نعمت کی آفات سے محفوظ رکھ. دوبارہ ہم دہرا رہے ہیں، نعمت کی آفات، نعمت جو ہے خداوند عالم کی طرف سے بلیسنگز ہیں. دعا یہ ہو رہی ہے کہ خداوند یہ بلیسنگز جو تو ہمیں عطا کرے گا اس کی آفتوں سے مجھے محفوظ رکھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نعمت کے ساتھ، ہر بلیسنگ کے ساتھ کوئی نہ کوئی نقمت بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے ہمیں جو ہے خبردار رہنا چاہیے. مثلا ایک دعا ہوتی ہے وَأَغْنِنِي وَأَوْسِعْ عَلَيَّ فِي رِزْقِكَ، کہ خداوندہ مجھے غنی بنا، کسی کا محتاج نہ بنا، اور جو رزق مجھے عطا کرتا ہے اس میں وسعت دے. وَلَا تَفْتِنِي بِالْبَطَر، لیکن ہمیں ناسپاس نہ بنا، ناسپاس یعنی انگریٹفل نہ بنا. یہ نہ ہو کہ نعمتیں ملتی جائیں اور ہم تیرا شکریہ ادا نہ کریں، چونکہ یہ آفت بن جائے گی پھر بعد میں. لوگ بھول جاتے ہیں کبھی کبھی، دعائیں بہت کرتے ہیں، جب پھر نوازتا ہے خداوند عالم تو کہتا ہے یہ تو ہمارے محنت کا صلہ ہے. بھائی تمہاری محنت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن صلاحیت کس نے دی ہے، مواقع کس نے فراہم کیے ہیں، اس کو مت بھولو. تمہاری محنت ضرور تھی، لیکن خدا کی توفیق تھی جہاں تم کامیاب ہوئے ہو. لہٰذا خداوند عالم کا شکر گزار بندہ بنو، سپاس گزار بندہ بنو، ناشکرہ مت بنو. اس کے بعد مثلاً ایک اور عنوان ہے اس کے بعد، وَعِزِّنِي وَلَا تَبْتِلِنِي بِالْكِبَر، کہ خداوندہ مجھے جو ہے عزت عطا کر، لیکن مجھے جو ہے غرور اور کبر سے مبتلا مت کر. عزت چاہیے خداوندہ، لیکن یہ نہ ہو کہ عزت ہمیں دینے کے بعد مجھ میں غرور بھی آ جائے، تکبر بھی آ جائے. اس لیے آپ دیکھیں کہ عملی طور پہ بھی امام نے بہت سی مثالیں دی ہیں اپنی زندگی میں. حج کے لیے جاتے تھے اکثر تو اپنے قافلے کے ساتھ نہیں جاتے تھے، ایسے قافلے کے ساتھ جاتے تھے جو لوگ انہیں نہیں جانتے تھے، تاکہ کام میں سب کے ساتھ وہ شیئر کر سکیں کام کرنے میں. یہ عنوان ہوتا تھا کہ خدا مجھے عزت دے لیکن اس میں ہمیں تکبر سے دور رہیں. وَلَا تَرْفَعْنِي فِي النَّاسِ دَرَجَةً إِلَّا حَتَتْنِي عِنْدَ نَفْسِهَا مِثْلَهَا، خداوندہ مجھے لوگوں کی نظر میں میری بلندی عطا مت کر، مگر یہ کہ اسی کے برابر میرے نفس میں مجھ میں انکساری آئے. یعنی جتنی میرا سٹیٹس لوگوں کی نظر میں خداوندہ تو بلند کر رہا ہے، اتنے ہی میری نفس میں مجھے منکسر مزاج بنا. یہ اپوزٹ باتیں ہو رہی ہے. وَحَبْلِ مِنْ مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ وَعَصِمْنِ مِنَ الْفَخْرِ، خداوندہ مجھے اخلاق کے بہترین صفات عطا کر لیکن مجھے فخر سے جو ہے محفوظ رکھ. یہ نہ ہو کہ ہم نیک مندے بنے، اچھا اخلاق ہو، لوگ میری تعریف کریں تو مجھے فخر اور غرور آ جائے، دوسروں کو پھر ہم کم تر سمجھنے لگیں. اور آخری جملہ اس حصے کا یہ ہے، وَأَجْرِي لِلنَّاسِ عَلَى يَدَيِّ الْخَيْرِ، خداوندہ میرے ہاتھ سے لوگوں کے لیے نیکی اور خیرات جاری کر. یعنی خداوندہ مجھے دے میرے لیے بھی، اور میرے ہاتھ کو ذریعہ بنا کہ ہم دوسروں کو خیرات بھی دے سکتے ہیں. لیکن خیرات دینے میں بھی ایک آفت آ سکتی ہے، وَلَا تَمْحُقْهُ بِالْمَنِّ، لیکن اس طرح سے نہ ہو کہ ہم خیرات دیتے وقت اس طرح سے لوگوں کو خیرات دیں جس طرح سے ان پر ہم احسان اور منت رکھتے ہوں. اس لیے کہ اس ٹائپ کی خیرات کا کوئی اجر و ثواب خدا کی نظر میں نہیں ہوتا ہے. سورہ بقرہ کے اینڈ میں خداوند عالم نے کئی آیتیں نازل کی ہیں تفصیلی، آیت 264 وغیرہ کے بعد اگر آپ دیکھیں، جہاں دیکھیں گے کہ خداوند عالم نے خیرات کے سلسلے میں کہا نہیں ہے کہ تم دو اتنا، کتنا دو، بلکہ ان آیات میں خداوند عالم نے کیفیت پر زور دیا ہے کہ جب تم خیرات و صدقات دیتے ہو تو دیکھو تمہاری نیت پاک ہونی چاہیے، اور خیرات و صدقات دینے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ جو مستحق ہے وہ جو ہے اپنے کو زیر منت نہ سمجھے، ذلیل اور خوار بنا کے اس کی مدد نہ کریں، بلکہ اس کے عزت نفس کو بھی آپ باقی رکھیں. ایک عنوان ہے. مثلا ہم لوگ نماز کے بارے میں سنتے ہیں کہ نماز میں یہ کام کیا تو نماز باطل ہو جائے گی, روزے کے بارے میں ہے کہ روزے کی حالت میں یہ کام کیا تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا, حج میں بہت کچھ ہے یہ کیا تو آپ کا احرام مثلا باطل ہو گیا یا طواف باطل ہو گیا. خیرات و صدقات کے بارے میں یہ عنوان ہم لوگ سنتے نہیں ہیں, جبکہ خدا بند عالم نے قرآن میں کہا ہے, اسی سورہ بقرہ میں, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا, اے صاحبان ایمان اپنے صدقات کو منت رکھ کے اور اذیت پہنچا کے تم باطل مت کرو. یعنی کسی کی مدد آپ نے کی لیکن اس طرح سے کی کہ اس پر احسان رکھ رہے ہیں آپ, جتا رہے ہیں آپ, یا اس طرح سے دی کہ اسے آپ ذلیل و خوار کر کے دے رہے ہیں. خدا کہتا ہے آپ کے صدقہ و خیرات جو ہے باطل ہو گیا, اس کا اجر ثواب خدا نہیں دے گا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو دعائیں ہیں جو امام نے دی ہے اس میں واقعاً انسان اگر غور و فکر کرے, اس پر محنت کرے, تو اس کو یقیناً اپنے اخلاقی اور روحانی برتری جو حاصل کر سکتا ہے اسے ایک بہت ہی نیا افق نظر آئے گا, نیو ونڈو انٹو اسپریچوالٹی. اور یہ در حقیقت برکات سیف سجادیہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. صلوات پڑھنے کے بعد امام نے صرف یہ دعا وغیرہ جو بیان کی ہیں یہ صرف الفاظ نہیں ہیں, امام عملی طور پہ نمونہ تھے صدقات و خیرات کے سلسلے میں, کہ اکثر جو ہے رات کے وقت اپنے کندھے پر روٹیوں کو لے کے جاتے تھے بوری میں اور تقسیم کرتے تھے غریبوں کے گھر میں دروازے پہ, لیکن چہرے پر نقاب رکھتے تھے تاکہ انہیں اندازہ نہ ہو کون دے رہا ہے. اکثر جو ہے وہ غریبوں کے بچے جو ہیں وہ رات کو دیکھتے تھے کہ وہ آ رہا ہے بندہ, تو کہتے تھے صاحب الجراب آیا, یعنی وہ شخص جو نقاب پہنے ہوئے وہ آ رہا ہے. اور امام کی وفات کے بعد لوگوں کو معلوم ہوا اچھا یہ جو رات کو آتے تھے وہ تھے, اس لیے کہ پھر وہ سلسلہ ختم ہو گیا. ہر موسم کے اختتام میں, چونکہ ہر موسم میں لوگوں کے لباس بدلتے رہتے, گرمی میں کچھ اور پہنتے ہیں, سردی میں کچھ اور پہنتے ہیں, امام کا ایک طریقہ تھا کہ جیسے موسم ختم ہوا جو لباس استعمال کیا تھا وہ دے دیتے تھے خیرات و صدقات میں, اس کو نیکسٹ ایئر کے لیے نہیں رکھتے تھے. سردی کا زمانہ آیا پھر ختم ہو گیا تو وہ سردی کے کپڑے بھی پھر دے دیتے تھے. یہ ایک طریقہ تھا امام کا کہ ایک بہانہ بنتا تھا کہ چلو ہم اپنی چیزیں جو ہیں اب دوسروں میں تقسیم کر دیں. زندگی میں دو بار امام نے اپنے تمام اساسۂ دنیا کو جمع کیا اور اس کو جو ہے لوگوں کے درمیان جو ہے دو حصوں میں کرنے کے بعد ایک حصہ جو ہے خیرات و صدقات میں دے دیتے تھے. یہ جو آپ آج کل سنتے ہیں بڑے بڑوں کے بارے میں کہ وہ جو ہیں چیلنج کرتے ہیں ایک دوسرے کو کہ چلو اپنی چیریٹی میں اتنا دے دیا جائے, یہ سب مثالیں جو ہیں ہمارے امام حسن سے مل سکتی ہیں آپ کو, امام زین العابدین سے مل سکتی ہیں. کبھی کبھی امام جو ہیں رشتہ داروں کی بھی مدد کرتے تھے انونیمسلی, انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا. ایک بندہ تھا کہ جو رشتہ دار تھا اور اکثر شکایت کرتا تھا اپنے دوسرے رشتہ داروں سے کہ بھائی امام زین العابدین جو ہیں دوسروں کی تو مدد کرتے ہیں لیکن ہماری مدد نہیں کرتے ہیں. بعد میں امام کے وفات کے بعد اس بندے کو معلوم ہوا کہ بھائی تمہیں جو کبھی کبھی جو مدد پہنچتی تھی دوسرے کے ذریعے وہ اس کا سورس جو ہے خود امام زین العابدین تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ڈائریکٹلی آپ کو دیں تاکہ آپ جو ہے ذرا شرمندگی محسوس کریں. یہ عظمت تھی امام زین العابدین علیہ السلام کی. اور جس طرح سے ہم نے آپ کو دیا مثال دی تھی کہ امام جو ہے یہ صدقات اس کے سلسلے میں دشمن کو بھی اپنی صدقات سے روکتے نہیں تھے. مروان کی مثال ہم نے آپ کے سامنے دی ہے کہ کس طرح سے جب وقت آیا کہ امام جو ہیں اس کے گھر والوں کو اپنے گھر پناہ دیں تو امام نے منع نہیں کیا, بلکہ امام نے مروان جیسے خبیث دشمن کے بی بی بچوں کو بھی اپنے گھر پناہ دیتے ہیں. یہ مثال آپ کو امیر المومنین کی زندگی میں بھی ملے گی. آپ کو حسین ابن علی کا برتاؤ حر کے ساتھ کیا تھا؟ دشمن بن کے آیا تھا لیکن پانی سے سیراب کیا. اس لیے کہ اپنی اخلاقی برتری اپنی جگہ پہ محفوظ رکھنی ہے. ورنہ یہ بات نہیں ہے کہ جب مروان بن حکم کو کے گھر والوں کو امام نے پناہ دی اور بعد میں اپنے بیٹے کے ذریعے ان کو حفاظت کے ساتھ مدینہ کے باہر جو باغ تھا ان کی جو پراپرٹی تھی وہاں جا کے ان کو رکھا تاکہ وہ آسائش کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ رہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام جو ہے بھول گئے تھے مصائب کربلا کو. نہیں, امام ہمیشہ کربلا کے مصائب کو, پانی جب آتا تھا تب بھی یاد کرتے تھے. بلکہ ایک عنوان جو ہے حسین ابن علی کے لیے بہت ہی منفرد ہے. امام رضا علیہ السلام نے بھی جب محرم کا چاند نمودار ہوا ہے ابن شبیب سے یہی کہا تھا کہ ابن شبیب تمہیں معلوم ہے کہ چاند ہو چکا کہ نہیں؟ جب معلوم ہوا کہ ہاں چاند ہو چکا ہے تب فرماتے ہیں اے ابن شبیب ان کنت باکیاً علی شیئن, اگر تجھے کسی چیز پر رونا ہو فبکی علی الحسین, تو اگر رونا ہے تو حسین پر رونا. فإنه یذبح, اس لیے کہ حسین کو ذبح کیا گیا ہے. کما یذبح القبش, جس طرح سے دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے. عزاداران حسین ہمارے 11 ائمہ میں سب کے سب شہید ہیں, زیادہ تر جو ہے زہر کے ذریعے شہید کیے گئے ہیں. تلوار کا استعمال دو جگہ ہوا ہے, ایک امیر المومنین کے سلسلے میں لیکن وہ ضربت لگی تھی اور 2-3 دن کے بعد شہادت واقع ہوئی ہے اسی ضربت کی وجہ سے. لیکن اگر ذبیح کا عنوان اگر ہے کہ انہ یذبح, اس لیے کہ انہیں ذبح کیا گیا ہے, اس ذبیح کا عنوان صرف حسین ابن علی کے لیے ہے. جب شمر ملعون نے آ کے امام حسین علیہ السلام کے گردن کو پس گردن سے جو ہے سر سے جدا کیا ہے, عزاداران حسین یہ وہ عنوان تھا. امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں دمبے کی طرح, لیکن مولا سے صرف ایک جملہ کہیں گے امام زین العابدین سے پرسے کے طور پہ حسین ابن علی کے سلسلے میں کہ مولا دمبے کو بھی پانی دیا جاتا ہے, لیکن ہائے آپ کے بابا کو آخر وقت میں کربلا میں پانی نصیب نہیں ہوا. اس لیے جب بھی امام زین العابدین کے لیے روزانہ بابا کو یاد کرنے کا موقع تھا, بس کبھی اگر بازار سے گزر ہوا, جب قصاب کی دکان سے جب وہ لوگ دیکھتے تھے کہ امام زین العابدین آ رہے ہیں, فوراً جو ہے اپنے اس گوشت کا جو ان کا بیپار تھا اس کے اوپر جو ہے چادر ڈال دیتے تھے تاکہ امام کی نظر جو ہے اس ذبح شدہ جانور پر نہ ہو. لیکن پھر بھی امام رکتے تھے اور پوچھتے تھے اے قصاب, کیا تم نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی دیا تھا؟ نہیں. اس وقت وہ امام سے فرماتا تھا کہ مولا یقیناً آپ کے جد کی شریعت ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی دیا جائے. امام فرماتے تھے لیکن ہائے میرے بابا, انہیں قتل کر دیا گیا اور ان کو بالکل پانی نہ دیا گیا. بس آخری وصیت آپ پر ہم بات کو ختم کرنا چاہیں گے, اور زحمت تمام ہوئی کہ امام زین العابدین نے جب آخری وقت آیا ہے زہر کا اثر, جب امام محمد باقر کو بلاتے ہیں اور ایک وصیت کرتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا اگر تم ایسے شخص کو دیکھو جس کا مددگار اور ناصر کوئی نہ ہو, اس پر خبردار کبھی ظلم نہ کرنا. مولا سے کہیں گے مولا آپ معصوم ہیں, بیٹا معصوم ہے, لیکن اس نصیحت کی وجہ کیا ہے؟ عجب نہیں کہ مولا کے ذہن میں وہ تصور ابھی بھی رہا ہوگا کہ بابا کربلا میں آخر وقت میں حل من ناصر ینصرنا کا نعرہ بلند کرتے رہے, لیکن کسی نے بابا کی نصرت نہ کیا اور مجھے کربلا چھوڑنا پڑا اس طرح سے کہ بابا کا لاشا بے گور و کفن دشت کربلا میں پڑا رہا. الا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا
ای منقلب ینقلبون. خداوند اس قلب بات قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. خداوندہ شیعان علی جہاں بھی ہیں ان کو اپنے حفظ امان میں رکھ، ان کے عزاداری کو قبول فرما. تکفیری افواج کی جتنی صلاحیتیں ہیں خداوندہ اسے نیست و نابود فرما، امام کے ظہور میں تعجل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.